نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحيح بخاري اس میں سے ہم پڑھیں گے کتاب الوصایا وصیتوں کا بیان پیج 767 اور بک 1 کا یہ آخری ٹاپک ہے دیکھیں گے اس میں وصیت کی اہمیت الوصایا عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق المرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده اس پہ آپ لوگوں نے بھی عمل کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ کیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان کو کسی چیز کی وصیت کرنا ہو خود سے پوچھیں کیا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے مال کپڑا گھر پراپرٹی زیور کوئی علم کوئی چیز جس کی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں یعنی کسی کو دینا چاہتی ہوں وصیت کرنے سے مراد یہ کہ وارثوں کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہوں تو اسے جائز نہیں کہ وہ دو راتیں بھی یوں گزارے کہ وصیت اس کے پاس تحریری شکل میں موجود نہ ہو تو لکھنی پڑے گی نا وصیت تو کیا پتہ چلا جس شخص کے مال اور دولت یا قابل وصیت کو چیز ہو تو وصیت کو تحریر میں لائے مال کی وصیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی ناجائز کام اور شرعی وارث کے لیے وصیت نہ کرے اور 1/3 سے زائد نہ ہو یعنی تین شرطیں ہیں وصیت کی نمبر یہ کہ جائز کام کی ہو غلط کام کی نصیحت نہیں کر سکتے پھر شرعی وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ بھی میرے فلاں بیٹے کو دے دیں بیٹی کو دے دیں نہیں دے سکتے اور تیسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 ہو اس سے کم بھی ہو سکتا ہے نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن کریں گے تو شرط 1/3 ہے ان عمر ابن الحارث رضی اللہ عنہ حتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخی جویریہ بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں سالے سے مراد بیوی کے بھائی یعنی ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے بھائی تھے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار اور نہ کوئی لونڈی غلام اور نہ کوئی اور چیز صرف ایک سفید خچر خچر کے لیے کیا لفظ ہے ادھر بغلتہو بغل کہتے ہیں خچر کو بیدا سفید وسلاحہو اور چند ہتھیار واردن اور کچھ زمین چھوڑی جس کو آپ وقف کر چکے تھے تو کیا پتہ چلا کہ یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں وقف کر چکے تھے لیکن لوگوں کو اطلاع وقت کے وفات ہوئی تھی دیکھیں یہاں ایک اہم ایشو سنیں سمجھے میں نے اس کو بڑی قریب سے ان دنوں میں کچھ حالات اور واقعات کی روشنی میں دیکھا ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں مثلا جیسے میرا سیل فون ہے یہ اب میں یوز کر رہی ہوں بعض کیا کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سیل فون سکول کو دے دیا جائے ٹھیک ہے یہ وصیت ہو گئی نا اب اس کا کیا حکم ہے اب یہ میں یوز کر رہی تھی یہ میرا تھا اگر میرے مرنے کے بعد یہ سیل فون 1/3 سے اوپر جاتا ہے یعنی میں نے چھوڑا ہی صرف ایک فون ہے تو میں نہیں دے سکتی اسکول کو طریقہ کیا میں اس کو زندگی میں اس پہ لکھ دوں کہ یہ وقف ہے کہہ دوں آپ کو بھی کہہ دوں یہ کہہ دوں ہے یہ وقف اللہ کے لیے لیکن میں ابھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں یعنی زندگی میں میرا حق کے ملکیت اس پہ ختم ہو جائے تو پھر اور بات ہے بعض لوگوں نے اس طرح کے بڑے بڑے ایشوز اٹھے کہ آج یعنی مقدمے بازی پہ بات چلی گئی کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ گھر کسی اور کا نہیں دے سکتے آپ اپنا گھر کسی کو اس کے 1/3 کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر کوئی چیز دینی ہو تو انتظار کس بات کا زندگی میں دے دیں اور ورنہ بعد میں پھر وہ چیزیں وارثوں کی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ انہ سئل اہل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسا فقال لا فقيل كيف كتب على الناس الوصيه وامر بالوصيه قال اوصي بكتاب الله عبد الله بن ابي اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ نے کوئی وصیت فرمائی تھی انہوں نے کہا نہیں پھر ان سے کہا گیا کہ پھر لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے امر خلافت یا مالی معاملات کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی اس کے علاوہ آپ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دینا اور نمائندہ حضرات کی خاطر مدارت کرتے رہنا. تو کیا پتہ چلا کہ مالی معاملات تو نہیں لیکن آپ اخلاقی طور پہ دوسری نصیحتیں لوگوں کو کرتے دکھے, اور تیسری بات ہے کہ اپنا مال تو آپ نے صدقہ ہی کیا. الصدقۃ عند الموت, مرتے وقت صدقہ کرنا. اب یہ بھی اہم سوال ہے کہ ہم موت کے وقت کچھ صدقہ کر سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای صدقتی افضل, قال ان تصدق وانت صحیح حریص تعمل الغنا وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے. آپ نے فرمایا صحت کی حالت میں جبکہ تمہیں مال کی خواہش, دولت مندی کی آرزو اور تنگ دستی کا ڈر ہو, اس وقت صدقہ دو اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو کہ جب حلق میں دم آ جائے تو کہو فلاں کو یہ دینا اور فلاں کو اتنا دینا, کیونکہ اس وقت وہ مال فلاں وارث کا ہو ہی چکا. کیا اکثر دولت والے مالی معاملات میں زندگی اور موت کے وقت اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں, یعنی زندگی میں بخل سے کام لیتے ہیں اور موت کے وقت ناجائز وصیت کے ذریعے اپنے شرعی ورثہ کا حق مارتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ میں نے کھا لیا وہ دوسرا نہ کھائے. حل یدخل النساء والولد فی الاقارب, کیا عورت اور بچے اقارب یعنی رشتہ دار جو ہوتے ہیں قریبی ان میں شامل ہیں؟ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ عز و جل وانذر شیرتک الاقربین قال یا معاشر قریش او کلمت نحوہا اشتروا انفسکم لا اغنی انکم من اللہ شیئن یا بنی عبد مناف لا اغنی انکم من اللہ شیئن یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی انکم من اللہ شیئن ویا صفیت امت رسول اللہ لا اغنی انکم من اللہ شیئن ویا فاطمت بنت محمد سلینی ما شیتی مالی من مالی لا اغنی انکم من اللہ شیئن. دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے جو اللہ کے نبی کے مقام کو ثابت کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیں, کس سورت کی آیت ہے؟ سورت شورا کی. تو رسول اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا گروہ قریش تم اپنی جانیں, یا ایسا ہی کو لفظ فرمایا تم اپنی جانیں بچاؤ کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اے اولاد عبد مناف میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا, اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اے صفیہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ کی پھپھی ہیں میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, اور اے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد تم میرا مال جتنا چاہو لے لو لیکن میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کرتے جو بس اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے؟ تو خرابہ داروں میں عورتیں اور بچے شامل ہوتے ہیں, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے, کیونکہ پھپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ کو شامل کیا. لیکن وصیت میں وہ رشتہ دار شامل ہوتے ہیں جو ترکے کے شرعی وارث نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک جنرل نصیحت تھی جو کہ آپ نے کی. قال اللہ تعالی وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم. ارشاد باری تعالی, یہ سورۃ نساء کی آیت ہے, اور تم یتیموں کا امتحان لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, اگر تم ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اباہ تصدق بمال لہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقال لہ سمح وکان نخل فقال عمر یا رسول اللہ انی استفدت مالا وہو عندی نفیس فاردت ان نتصدق به فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق باصله لا یباع ولا یوہب ولا یورث ولکن ینفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك فی سبیل اللہ وفی الرقاب والمساکین والضیف وابن السبیل ولذی القربی ولا جناح علی من ولیہ ان یاکل منہ بالمعروف ان یوکل صدیقہ غیر متمول به. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک اچھا مال رسول اللہ کے زمانے میں صدقہ کر دیا تھا, اور وہ ایک سمغ، یہ باغ کا نام ہے، سبغ نامی کھجوروں کا باغ تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک عمدہ مال حاصل کیا، میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم اصل درخت اس شرط پر صدقہ کر دو کہ وہ نہ فروخت کیے جائیں اور نہ بطور ہبہ دیے جائیں اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہو، بلکہ ان کا پھل کام میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی شرط پر اسے وقف کر دیا، تو ان کا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں کی آزادی، محتاجوں کی ضرورت، مہمانوں کی ضیافت اور قرابت داروں ہی میں خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے متولی کو بھی اجازت تھی کہ اس پر کوئی حرج نہیں کہ دستور کے مطابق خود کھائے اور اپنے کسی دوست کو کھلائے، بشرطے کہ وہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ تو کیا ثابت کیا امام بخاری نے اس حدیث سے کہ یتیم کا سرپرست اس کے مال میں محنت کر سکتا ہے، تجارت میں لگا سکتا ہے اور اپنی محنت کا معاوضہ بھی دستور کے مطابق لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، انہیں ان قریب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک میں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سات ہلاکت خیز اور تباہ کن باتوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال اڑا لینا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا اور پاک دامن اور بے خبر عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس کے علاوہ پڑوسی کی بیوی سے زنا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم بھی ہلاکت خیز گناہوں میں ہے، تو ہمیں ان سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نفقت القیم للوقف، وقف کے منتظم کا خرچہ وقف جائیداد سے پورا کیا جائے۔ یعنی کوئی جائیداد ہے وقف کر دی گئی، اب اس جائیداد کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یکتسم ورثتی دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومعنتی عاملی فہو صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں اور نہ درہم، اور جو کچھ میں اپنی بیویوں کے اخراجات اور جائیداد کے اہتمام کرنے والوں کی تنخواہ سے فاضل چھوڑ دوں وہ سب صدقہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو وقف جائیداد کا متولی ہے اور اسے انتظام اور انصرام کرتا ہے، وہ معروف طریقے سے اپنی محنت کا معاوضہ وصول کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام کسی پہ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ ایک طرف آپ نیکی کے نام پہ، دین کے نام پہ کوئی چیز وقف کریں، اور دوسری طرف آپ جو اس کی ٹیک کیئر کرے یا اس پہ وقت لگائے، اس کا خرچہ پانی بھی نہ دیں، تو پھر ایک تو کام ٹھیک نہیں ہوگا، دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس کا ٹیک کیئر کریں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ باب کیا ہے؟ اذا اوقف اردن او بئرن او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین۔ اگر کوئی زمین یا مشروط طور پر کنواں وقف کر دے کہ اس کا ڈول بھی دیگر مسلمانوں کی طرح اس میں پڑا کرے گا۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ قال حین حوصر اشرف علیہم وقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومتا، یہ کمے کا نام تھا، من خفر رومتا فلہ الجنہ فخفرتها الستم تعلمون انه قال من جخز جيش الاسرة فله الجنة فجخزته قال فصدقوه بما قال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مخسور ہو گئے یعنی گھیر لیے گئے تو کہنے لگے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ قسم صرف اصحاب رسول کو دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جو شخص رومہ کا کنواں کھودے اس کو جنت ملے گی، تو میں نے اس کو کھود دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جو شخص جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کا سامان کر دے وہ جنتی ہے، تو میں نے اس کا سامان کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی تصدیق کی۔ امام صاحب نے اس عنوان سے ایک روایت کی طرف اشارہ کی جس کے الفاظ ہیں کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر دے اور اس میں دیگر مسلمانوں کی طرح اپنا ڈول بھی ڈالے تو اسے اس کنویں سے بڑھ کر جنت میں صلہ ملے گا۔ امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا کہ وقفی جائیداد سے وفد کنندہ خود بھی دیگر مسلمانوں کی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی کنواں وقف کر دیا تھا لیکن اس میں سے پانی لیتے رہے۔ قال اللہ عز و جل یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم الی قوله واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ کہاں پڑھی ہے یہ آیت؟ سورۃ مائدہ کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، مسلمانوں جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تمہارے غیروں میں سے دو عادل گواہ ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رجل من بنی سحم مع تمیم الداریجی و عدی ابن عبدا فمات السحمی رضی اللہ عنہ بارض لیس بها مسلم فلما قدما بترکته فقدوا جاما من فدتی۔ یاد آ رہا ہے واقعہ؟ وہی واقعہ اس میں جو ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ مخبصا من ذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعنا من تميم وديجي فقام رجلان من اولياء السهمجي فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ باہر گیا تو سہمی ایسی زمین میں فوت ہوا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ جب تمیم داری اور عدی اس کا ترکہ لائے تو اس میں ایک چاندی کا جام غائب تھا جس پر سنہری نقش تھے۔ اس پر رسول اللہ نے ان دونوں سے حلف لیا۔ اس کے بعد وہ جام مکہ میں ملا اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تو دو شخص میت کے عزیزوں میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جام ہمارے عزیز ہی کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں، وصیت کے وقت تم پر گواہی لازم ہے جب کہ تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو۔ تو کیا پتہ چلا؟ دوران سفر وصیت کے موقع پر جب کہ اہل اسلام عادل گواہ نہ مل سکیں تو ایسے حالات میں کفار کی گواہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں گواہی کے لیے اسلام اور عدالت کی شرط ہے، یعنی جس سے گواہی لی جا رہی ہے وہ مسلمان بھی ہو اور صاحب عدل ہو، یعنی سوسائٹی کا مہذب شخص ہو۔ تو یہ تھا کتاب الوصایا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے مختصر صحیح بخاری کی پہلی جلد پوری ہوئی، ہم نے اپنی حیثیت سے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کمی بیشی کو دور کرے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور جو باتیں پڑھی ہیں پڑھائیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ الحمدللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔